نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد علماء کرام سسپیکٹڈ برادرز اینڈ آلسو سسٹرز لسننگ اور ریسیورز اف یو آر ویٹنگ فار اے ویری پاورفل بیان ان ویری ہائی ٹون سو دین یو مے بی ڈس اپوائنٹڈ ان دس مجلس یو شوڈ بی ہیئر ٹو نائٹ with this niyat and intention that even if you don't catch up or understand or seem to follow because of Hazrat's old age and his voice being not loud enough, so then you must not feel disappointed. These are the people who they refer to, are referred to in the Hadith Sharif, إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ وَعَلَىٰ. When you look at them, remind you of Allah Ta'ala. If you have to just imagine when he was in his young days, what kind of himmat and courage and strength and taqwa he must have had. If he had that in those days, what must it be now? Last night an incident was mentioned in his life. Hazrat Maulana Qari Amir Hassan, Damat Barakatum, is our guest. He's from the past 66 years in Hardoi. And he's an Azim there too. And as far as the Shoba or the branch of Qiraat and Tajweed is concerned, since those days, for the past 66 years, he has been actively engaged in making the students read correctly, improve the Tajweed and Qiraat of those that are there as students, and not only students, but all those who used to come for tarbiyah to Hazrat Maulana Hardoi Damat Barakatuh Rahmatullah Alayh, and they used to come, even if they qualified in some Darul Uloom as great ulama or great Mufti Sahib, they were sent with Nurani Qaeda to Hazrat Qari Abi Hasan Sahib Damat Barakatuh, because Hazrat Rahmatullah Alayh used to say that sometimes in a Darul Uloom what happens is that you concentrate so much on your kitabs that you forget to correct your tajweed and qiraat. So therefore they used to go to him. Hazrat Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatuh, when he was quite of some age, but when he went there to Hazrat Shah Abrarul Haq Rahmatullah Alayh's Hardoi Darul Uloom, at his age with his white beard also, he was first given a Nurani Qaeda. And he was sent to Hazrat, now with the little children around him, but he sat there. And Maulana Abrarul Haq Rahmatullah Alayh used to say that the hikmat behind that was, one, that if there was some deficiency in the qiraat and tajweed, then he would correct it. And if that person had pride, then he won't remain there. If a person goes there and he's got pride, and he gives him Nurani Qaeda, and he's a Mufti Sahab, Qari Sahab, Haji Sahib, so he say, I will not go there to come because I feel embarrassed. So Hazrat Hardoi Rahmatullah Alayh used to then say, well then you got no munasabat with me, you can go your way and go to somebody else. So what kind of confidence he must have had in him? Oh, Hazrat mentioned just a little while ago at home after Maghrib's Salat. He says that Hazrat Shah Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatuh once asked him that for so many years, how you managed to remain in Hardoi, where Maulana Abrarul Haq Rahmatullah Alayh was so strict on usools and principles. He was very, very strict. The students also, first saf, they must make the effort to be there with Takbir-e-Ula. They must follow all the sunnahs properly, all those kind of things. And in all other matters of madrasa affairs also, he was very, very rigid. So how did you manage to remain a Nazim there in that madrasa for so long? So a very beautiful thing he said. He said, I never considered myself as a Nazim, I considered myself as a Khadim. He said, I didn't consider myself as holding a very high position and post, so therefore if he told me anything, I accepted it, that it was for Islam. He is a student of the late Hazrat Mufti Mahmud Sahib Rahmatullah Alayh and the Khalifa of Shaykh Zakariya Sahib Rahmatullah Alayh. I don't think there's anybody of his age now, 88 years of age. Obviously, they're not coming to our country now at this age to eat and drink or enjoy the different kinds of foods, that items that we present before them. Nothing but one burning desire that till the last breath, people must benefit from the ilm of deen, Allah Ta'ala's connection they must develop. So even if you just sit, look at him, and say, Ya Allah, that tajalliyat which descends on the hearts of such kind of awliya siddiqeen, then transfer that onto our hearts also. Then too there will be a great benefit. May Allah Ta'ala give us the tawfiq to listen carefully and implement in our lives. But if you concentrate properly, inshallah, you will be able to understand.
نحمد ونصلي على رسوله الكريم. حديث میں آتا ہے کہ ہر مجلس انسان کے لیے قیامت کے میدان میں باعث حسرت ہوگی, لیکن وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو, وہ مجلس باعث حسرت نہ ہوگی. تو نحمدہ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کا تذکرہ ہے, اور نصلی علی رسول کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ہے, درود پاک کا تذکرہ ہے. یہ مجلس ہماری بابرکت ہو گئی. جہاں بھی دو چار آدمی بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تیسرے آدمی کا تذکرہ ہو گیا. اس لیے بولنے سے پہلے ایک دو سیکنڈ سوچیں, بولیں نہ بولیں. اگر بولنا ضروری ہے, جیسے نابینا ہے آگے گڑھا ہے, نہیں بولے گا تو یہ گر جائے گا, نقصان ہوگا, تو وہاں بولنا ضروری ہے. اور جہاں ضروری نہ ہو تو وہاں خاموش رہے, تو بہت سی غلطیوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, الدين النصيحة, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. کہیں دین کی باتیں سننے کا اتفاق ہو تو کیا نیت ہونی چاہیے, مختلف نیتوں سے لوگ سنتے ہیں. اس لیے دین کی باتیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں مکمل کیا. ظاہر بات ہے 23 برس کی باتیں ایک مجلس میں کوئی نہیں سنا سکتا, کچھ باتیں سنائی جائیں. تو دین کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش رکھا ہے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے, دور سوئی ہوتا ہے, قریب ہوتا کھینچ لیتا ہے. ایسے انسان جب تک دین سے دور ہے, دین پر چلنا دشوار معلوم ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے دین کے قریب ہوتا ہے دین تو کھینچ جاتا ہے. دین کی حقیقت لطف لذت ہے. تو یہ نیت ہونی چاہیے, اصلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اندر کمی ہے ہم اس کمی کو معلوم کر کے اس کو دور کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500,000 احادیث سے چھانٹ کر 5 حدیثیں منتخب کیا, 500,000 احادیث سے چھانٹ کر 5 حدیثیں منتخب کیا, جس میں سارا دین خلاصے کے طور پر آ جاتا ہے. انہیں میں سے انما الاعمال بالنیات ہے, اعمال کے دار مدار نیت پر ہے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ بظاہر عبادت نہیں نظر آتا ہے, لیکن حسنیت سے وہ آخرت کا عمل بن جاتا ہے. مثلاً آدمی دو کھانا کھاتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, تو کس نیت سے کھاتا ہے؟ بھوک لگی بیٹھ گئے تو نہ ثواب نہ عذاب. اور اس نیت سے اگر کھائے گا تو قوی اللہ طاعت کے اوپر, عبادت کے اوپر طاقت آ جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, مومن قوی بہتر ہے مومن ضعیف سے, یوں ہر ایک میں خیر ہے. تو کوئی ورزش کرتا ہے, کوئی ٹہلتا ہے, کوئی حسب حیثیت عمدہ غذا کھا رہا ہے, بظاہر تو کھا رہا ہے لیکن اس میں بھی اجر ملتا ہے. کیونکہ مومن کا کام کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا. تو اس وقت میں اب یہ نیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے. تو خطا سے خالی نہیں ہم, ہر ایک میں کمی ہے. کامل مکمل کون ہے؟ یہ بڑے بڑے کاملین ہیں, وہ اپنے آپ کو ہیچتر جب بڑے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، آپ ہندوستان میں کہیں بھی جائیے گا کسی خطے میں، یا ہندوستان سے باہر جائیے گا، بڑے پیر صاحب کا نام لیجیے گا تو وہی مراد ہوں گے۔ وہ کہتے جب حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرا، میں عمل کر کے اس کو میں ظاہر کر دوں، سنت کو ظاہر کر دوں۔ وہ کیا عمل، کیا سنت ہے؟ اتحال، یعنی اللہ تعالیٰ دربار میں گرانا۔ تو سجدے میں ساری شیرازی نے لکھا آپ کے تامنت نے کہ بڑے پیر صاحب سجدے میں جا کر کے اس کے روئے کہ حرم گونج گیا۔ اس وقت حرم اتنا بڑا نہیں ہوگا، معمولی ہوگا، اب تو بتاتے ہیں لوگ کہ 10 لاکھ آدمی ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، اور مدینہ پاک میں 7 لاکھ آدمی ایک دم سے پڑھ سکتا ہے، اس وقت میں بڑا نہیں ہوا۔ تو آپ نے بڑے پیر صاحب نے کہا من لو گویم کے تحتم بے پذیر قلم آف برگناہ ہوں بے کش، یا اللہ میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ میری عبادت قبول کیجیے، معافی کے قلم ہمارے گناہوں کو پھر دیجیے۔ تو بزرگان دین جو نصیحت کرتے ہیں ان کی حالت اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری حالت ٹھیک نہیں، غایت تواضع سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو بڑے پیر صاحب تو بہت بڑے شخص تھے اپنے زمانے کے، زبردست مرشد کامل، شیخ کامل، جو بھی کہیے، غوث قطب کہیے، سب کچھ تھے۔ ہندوستان سے باہر بھی جائیے تو بڑے پیر صاحب، پیران پیر کے کیا مطلب، پیروں کے پیر۔ اور آگے کہا سیدنا عبدالقادر جیلانی نے کہ یا اللہ میں اگر قابل سزا ہوں تو قیامت دن ہم کو نابینا اٹھائیے تاکہ نیکوں کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو۔ اتنا بڑا شخص ہو کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑے شخص تھے، اپنے زمانے کے زبردست شخصیت تھی، ہمیں آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اس نیت سے ایک بات بھی کوئی سنے گا تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے طرف آنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ دے دیتے ہیں۔ تو مجاہدہ کسے کہیں، عربی لفظ ہے، مجاہدہ خلاصہ یہ ہے کہ خواہش نفس کے خلاف کام کرنا۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، اس کے بعد شیطان ہے۔ تو ہماری جسم ہے اور ہمارا دشمن ہے، یہ تو خطرناک دشمن ہے۔ مولانا روم تو مثالوں کے راجا تھے، وہ مثال دیا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چور آ گیا، تو پہلے ماچس کے بجائے، پہلے آج کل ماچس ہے، پہلے چکماک رگڑنے سے روشنی ہو جاتی تھی، تو وہ چور بھی وہیں بیٹھا تھا، اندھیری کوٹھی تھی، وہ جب جلاتے تو انگوٹھا رکھ کے اس کو بجھا دیتا۔ تو جب پریشان ہو گئے، 2-3 دفعہ انہوں نے جلایا چکماک کو، روشنی کو پیدا ہوئی اور بجھا دیتا اور نظر نہیں آتا، تو پھینک دیا چکماک کو، سو گئے، سب سامان لے چور چلا گیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ چور کون ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہارے جسم ہے، تمہارے جسم ہے تمہارا دشمن ہے۔ تو اس کو خواجہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کلکٹر تھے، حکومت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ پہلے کلکٹر تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے، پھر انہوں نے کہا کہ اس میں غلط سلط مقدمہ کرنا پڑتا ہے، پھر درخواست کی انگریز کے دور میں کہ کوئی اور نوکری نہیں ہے، تو فرمایا کہ نوکری تو ہے لیکن تنخواہ اتنی، 500 روپیہ تنخواہ تھی اس زمانے کے، چاندی کے روپے بھی ہوتے تھے، تو بجائے 500 سے 250 پر آ گئے، ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے مدارس کے جانچ کرنے کے لیے۔ ایک جگہ گئے کسی مدرسے میں اچانک اسکول میں، تو وہ ماسٹر سمجھا رہا تھا، اچانک نظر پڑ گئی خواجہ صاحب کے، دیکھا تو بے ہوش ہوئے گر پڑا کہ پتہ نہیں افسر ہمارے ہیں، اتنا روب تھا ان کا۔ تو ان کا شعر ہے، نفس کا مار سخت جان، دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے اسے ادھر ڈسا نہیں۔ تو نفس جو ہے مرتا نہیں، دب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے انسان، گناہوں سے بچتا ہے تو دب جاتا ہے۔ لوگ اولیاء اللہ کے صحبت میں جاتے ہیں, کچھ طاعت عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے, گھر پہ آ جا کے اس کی نگرانی چھوڑ دیتے ہیں نفس کو, پھر وہ اپنی پہلی حد پر آ جاتے ہیں. اس کو شیخ العرب العظم حاجی امداد اللہ صاحب, جو ہندوستان میں بہت بڑے شخص گزرے ہیں, ہجرت کر چلے گئے تھے جوانی میں, تو وہ فرماتے ہیں آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تو مت چند اپنے ذمے دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ ساتھ لائے تھے, یہاں سے دفتر سمجھانے کو لے چلے. تو غرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دیندار بننے کا حکم دیا ہے, تو کامل دیندار کیسے بنیں گے, دین کے ہر حصے پر کوشش کرتے رہیں. جیسے امتحان میں پانچ پرچے ہیں, چار میں تو اعلیٰ نمبر آ گیا اور ایک میں صفر آ گیا, تو کہا جائے گا اعلیٰ کامیابی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے دین کے بھی پانچ حصے ہیں, سب سے اہم حصہ عقائد کا حالت. عقائد کا کیا مطلب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے دیا اس کو دل سے مانے, اس میں شک و شبہ نہ کرے. آپ نے خبر دیا دنیا فانی ہے, کتنی عمر پالے جانا ہے, جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں 100 برس پہلے تو نہیں تھے اور 100 برس بعد بھی نہیں رہیں گے, تو معلوم ہے کہیں سے ہم آئے ہیں. اور ساری دنیا جو پھیلی آدم علیہ السلام سے پھیلی, آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے, جنت سے آئے تھے. تو حضرت ہردوئی کہتے تھے کہ بھائی اصلی گھر کہاں ہے تمہارا, جنت. کوئی پوچھے کہاں رہنے والے ہو, اصلی گھر جنت ہے. اور عارضی گھر حیدرآباد یا افریقہ یا بمبئی, عارضی گھر ہے. ہم سب کا اصلی گھر جنت ہے. تو آپ نے خبر دیا میں خاتم الانبیاء ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو باطل ہے, نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور نے خبر دے دیا. آپ نے خبر دیا الموت حق, موت حق ہے. تو کتنی عمر پال ہے, جب موت آئے گی تو نبی ہو یا ولی ہو, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پاشا تھے اور نبی بھی تھے. تو پاشاہ کے ساتھ نبی ہونا ہو سکتا ہے, ایک شخص مالدار ہو اور اللہ والا ہو تو ہو سکتا ہے, جائز نظر کے فکر کرے. آج ہم لوگ اس کو جائز نظر کے فکر نہیں کرتے, اس لیے گر جاتے ہیں, تھوڑا سا عمل بھی کرتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میں غیبت کروں تو اپنے ماں کی کروں تاکہ میری نیکی ماں کو چلے جائے. اشراق سب تحجد سب پڑھ رہے ہیں, 2 منٹ غیبت کر لیا تو اپنی نیکیاں اس کو دے دیا, تو یہ کون سا عقل مندی ہے. آپ نے غلط یہ ہے کہ دوسرا حصہ عبادات کہلاتا ہے. عبادات تو بہت ہیں لیکن نماز کے بارے میں اولیاء اللہ کہتے ہیں امول عبادات. اس لیے حضور نے فرمایا کہ مرو سیمیاں تم بھی صلاۃ اجاب الحسن, جب ساس ہے بچہ ہو تو باپ کو چاہیے کہ نماز سے مانوس کرے. ساس عمر میں نماز فرض نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, آپ نے 7 سال کی عمر تجویز کیا, تو 7 سال مہینے میں 15 ہفتے میں تو کتنے لوگ مانوس کر رہے ہیں. وزیر جاب الواشن جب 10 ہزار پٹائی کرے تو کتنے لوگ پیٹ رہے ہیں, اسکول نہ جائے, دکان پر نہ کام آئے تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, لیکن نماز نہ پڑھنے پر کتنے لوگ مار رہے ہیں. دین کی عظمت جیسی, پہلے زمانے میں لوگ 20-20 برس نماز سیکھتے تھے, تو کیا سیکھتے تھے, سنت مطابق نماز پڑھنا آ جائے. تو حضرت ہردوئی نے مفتی رشید احمد صاحب کو کراچی میں جو تھے, میں نے دیکھا ان کو لکھا کہ 3 باتوں کو آپ طلبہ کو کہیے. ایک یہ ہے کہ اذان کی باتیں کرتے رہتے ہیں طلبہ, اذان کا جواب نہیں دیتے, تو درود شریف پڑھنا اذان کے بعد, مؤذن جیسا کہے ویسی کہنا چاہیے, حی علی الصلاہ, تو پہلے یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھ دے. غرض یہ ہے کہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیت باندھنے میں ناف کے اوپر باندھتے ہیں, حنفیہ کے نزدیک تحت سر آتا ہے. تو حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہم لوگ حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں, تو تحت سر آتا ہے حدیث میں, تو ناف کے اوپر رکھنے سے سنت نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نماز نہیں ہوگی. ہمیں کامل نماز پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو تعلیم دیا. اللہم انی اسألک تمام الوضوء تمام الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ میں سوال کرتا ہوں کامل وضو کا. تو کامل وضو کیسے ہوں گے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنت کی رعایت کریں. اور کامل نماز کیسے ہوئی کہ جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ, نماز میں تو فرض چھ ہیں, نماز کے اندر چھ فرض ہیں, ان میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ, یعنی اللہ اکبر کہنا, یہ فرض ہے. اور گیارہ سنتیں ہیں, انہیں میں سے ایک سنت بھی اس وقت میں سنا رہا ہوں, سیدھا کھڑا ہونا. کوئی عذر ہے تو جیسے ممکن ہو, کوئی بوڑھا ہے کمر جھکی ہوئی ہے, لیکن سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے, جھک کے نماز پڑھے گا تو سنت کے خلاف ہوگی. تو غرض یہ ہے کہ اہم حصہ ہے, جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنی عمل میں پختگی آئے گی. دوسرا حصہ عبادات کا رہا, تیسرا حصہ معاملات. تو تاجر صحابہ جس ملک میں گئے تجارت کیا, اسلام پھیلا, وہ کیسے پھیلا؟ ان کی دیانت, امانت, تقوی, طہارت, معاملے کی صفائی, وعدے کی پابندی, دھوکہ نہ دینا, دھوکہ نہ کھانا, یہ دیکھ کر یہود نصاروں کو اثر پڑا. تو معاملات کو پھر آج ہمارے معاملات صحیح نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے, امیر مدینہ تھے, اخیر رات میں آج وزیر اعظم گشت کرے تو لوگ شام ہی مر ڈالیں گے, کیونکہ دشمن ہیں لوگ. آخر میں گشت کر رہے تھے, ایک گھر سے آواز آئی, ایک بڑھیا نے کہا کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے. تو بڑھیا نے کہا پادشاہ کا اعلان ہوا ہے خالص دودھ بیچنے کا, ہم کیسے ملا دیں؟ اور یہ آواز سن رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, جو امیر مدینہ تھے, پادشاہ تھے مدینہ کے. پھر بڑھیا نے کہا کہ پادشاہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تب لڑکی نے کہا کہ پادشاہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, یہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. تو اس مکان میں نشان لگا دیا, صبح بڑھیا کو بلا کر کے کہا کہ اپنے لڑکی سے ہمارے لڑکے سے شادی کر دے. کہاں شاہ وقت اور کہاں بڑھیا مفقود مفلس غریب, اسی لڑکی سے شادی کیا اپنے لڑکی, اسی سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو تقویٰ طہارت میں عمر ثانی کہلاتے ہیں. آج ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں, اس لیے قرض نہیں ملتا ہم کو. شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وعدہ کے دن شاید گھر کے پتیلی بھیجنا پڑے, وعدے کے مطابق قرضہ دو, وعدہ اعلیٰ کرو تو دیکھو قرضہ بہت ملتا ہے. تیسرا حصہ, پہلا حصہ عقائد کا لگتا ہے, دوسرا حصہ عبادات, تیسرا حصہ معاملات, اور چوتھا حصہ معاشرات, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوبصورت طریقہ لے کے آئے گئے کہ اسے خوبصورت طریقہ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا. آپ ایسا آسان طریقہ لے کر آئے کہ اسے آسان طریقہ کوئی نہیں لا سکتا. آپ ایسا کامل طریقہ لے کے آئے کہ اسے کامل طریقہ نہیں کوئی لا سکتا. آپ کا طریقہ احسن یعنی سب سے زیادہ خوبصورت, آپ کا طریقہ اسہل سب سے زیادہ آسان, آپ کا طریقہ اکمل سب سے زیادہ کامل. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک جو امہات المومنین تھی, ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا ام المومنین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم کو پتا ہے, گھر میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال کیا ان صحابی کے ذہن میں ہوگا کہ مصلی بچھا کر کے نماز ذکر اذکار میں تسبیحات میں لگ جاتے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. تو کتنے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ بات کب کب آتی ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ کے صحبت سے. اولیاء اللہ کے صحبت سے انسان میں کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ اپنی کمی محسوس ہونے لگتی ہے. خود کتنی بڑا عالم ہو, خود بخود اپنا عیب نہیں بتا سکتا. کسی اولیاء اللہ کے صحبت میں جا رہے. ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے, بجائے داہنا پیر کے بایا پیر آ گیا, بے ہوش ہوئے, گر پڑے. سب لوگ دوڑے, جب ہوش آیا تو پوچھا کہ یہ بات کیا پیش آئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ مسجد جو ہے شاہی دربار ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم الحاکمین کا دربار ہے, کہیں اللہ تعالیٰ سنت طریقہ کے خلاف آج پیر میرا مسجد کے اندر آ گیا تو یہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں ہم سے کہ ہمارے حبیب کے طریقے خلاف کیوں ہے. وہ ہزاروں باتیں ہم کو یاد ہیں لیکن سنت سے چونکہ مناسبت نہیں ہے. اس لیے پانچ سنتیں ہیں, مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھے, بسم اللہ ہی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف پڑھے, بسم اللہ پڑھے, درود شریف پڑھے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی تیسرا پڑھے, اور چوتھا یہ کہ داہنا پیر مسجد میں ڈالے. تو ان کا بایاں پیر آ گیا تھا, کتنے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں. سنت سے جیسی ہونا چاہیے تعلق, سنت سے تعلق کیسے پیدا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی جتنی عظمت ہوگی, شاہ بدلار میں میٹھی سمہ مہاجر مدنی نے سرکار دو عالم کی شان میں کہا ہے, بے چین ہے دل کے چین ہیں, آنکھوں کے نور ہیں, منزل ہیں عاشقوں کی, یہ شان حضور ہے. جتنے سلسلے ہیں سب کا منزل تو سرکار دو عالم ہے. سعدی شیرازی جو عارفین میں شمار ہوئے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, خلاف پیغمبر کسے رہ گزید, ہرگز نہ خواہد و منزل رسید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی آسمان میں اڑتا ہوا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پائے گا. سنت معیار بتایا گیا ہے کہ دیکھو سنت کے کتنا عاشق ہے, جس درجے کا سنت عاشق ہے اسی درجے کا اس کا مقام. تو ہمارے استاد نے, ہمارا اسد اللہ صاحب نے ایک شعر کہا ہے کہ کیف روحانی اسے حاصل نہیں, کیف روحانی اسے, کیف میں خاص قسم کے تلاوت میں ایک قسم کے سکون اور ایک اطمینان, ذکر اللہ میں اطمینان, نماز میں اطمینان, نماز پڑھنے کے بعد ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت. مولانا روم نے کہا ہے, اللہ اللہ اینچے شیری نست نام, اللہ اللہ اینچے شیری نست نام, شیر و شکر میشا ود جانم تمام. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا ایسا میٹھا نام ہے کہ سارا جسم ہی میرا میٹھا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام میں تو بڑی لذت ہے, لیکن لذت کب معلوم ہوتی ہے کہ جب گناہوں سے بچے انسان اور کثرت سے ذکر اللہ کرے. تو کثرت سے ذکر اللہ 24 گھنٹہ کیسے کرے گا؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ کا مطلب یہ کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا, ٹھیک ہے یہ بھی ذکر اللہ, لیکن ہر موتی سنت فہو ذاکر, جو بھی سنت مطابق عمل کرتا ہے, جیسے مان لیا کھانا کھا رہا ہے, سنت مطابق کیا ہے, ہاتھ دھونا, بسم اللہ پڑھنا. ایک بزرگ تھے, ہاتھ دھونا کبھی نہیں بھولتے تھے, بسم اللہ بھول جاتے تھے. تو اپنے نفس کو کہا, ڈانٹا کہ اے نفس, لیٹرین جاتے تو بایاں پیر رکھتے, پھر داہنا رکھتے, اور دعا بھی پڑھتے, لیکن نکلنے کی دعا بھول جاتے تھے. تو اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بڑا تو نالائق ہے, پاجی ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ کہا, ڈانٹا ڈپٹا. چند دن کے بعد پھر عادی ہو گئے کہ دو سنتوں میں ایک کو لیتا ہے, ایک کو چھوڑ دیتا ہے. تو کسی کے درجے کو معلوم کرنا ہو تو بدر عالم, شاہ بدر عالم میٹھی نولہ مہاجر مدنی نے سرکار دو عالم شان میں کہا ہے, بے چین ہے دل کے چین ہے. آج ساری دنیا پریشان ہے, چین کہاں ہے؟ آپ کے طریقے میں. تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ رات میں جب جاتے آپ تو ایسے انداز سے سلام کرتے کہ گھر کے لوگ سو رہے ہیں تو آنکھ نہ کھل جائے, جاگ رہے ہیں تو سلام جواب. آج ہم لوگ سلامی کو بھولے ہوئے ہیں, گھر میں جاتے ہیں اتنا مجمع ہے, کتنے لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, ورنہ کل سے نیت کریں. تو شیخ عبدالحق محدی دہلوی نے لکھا اپنی کتاب میں, تین سنتیں میں سناتا ہوں, سلام کرنے سے اس کے فائدے سنا رہا ہوں. سلام کرنے سے بیوی بچوں سے محبت پیدا ہوتی ہے, تو اپنے بیوی بچوں سے اتنی محبت تو ضروری ہے کہ ان کے حق میں کمی نہ آ جائے, یہ زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو ملے گی. سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے. آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. برکت مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 10000 بن گیا, بلکہ تھوڑے پیسے میں کام بن جائے. بے برکتی آتی ہے تو 5 میں جو کام ہوتا 50 لگے, 50 میں جو کام ہوتا 100 لگے. سو بیماری کو اس لیے ہر دن انجیکشن لگ رہا تب کھانا کھا رہے ہیں, ہر دن یہ ہے گولی کھا رہے ہیں تب نیند آ رہی ہے. کہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کو صبح شام کھانے کو مل جائے اور تندرستی مل جائے تو یہ سمجھو ساری دنیا سمیٹ کے دے دی گئی ہے. اب کل کے فکر میں طاعت عبادت میں کوتاہی نہ کرے. حضرت قاری طیب صاحب نو اللہ مرکز ایک دفعہ بمبئی میں بیان کر رہے تھے, میں بھی کسی ضرورت سے گیا تھا تو میں بھی بیٹھ گیا, تو نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ لذت الطعام ساتھ ہوں, کھانے کی لذت تھوڑی سی, جب تک زبان کے کھال پر ہے لذیذ ہے, زبان کے کھال سے حلق کے نیچے گیا تو لذیذ, غیر لذیذ دونوں برابر ہو گیا. لذت الصیابی ہوں, کپڑے کی لذت ہے دین, لوہا استری لگا کے لگائیے, مشین میں جائیے کھانا کھا کے لیٹ جائیے, لوہا استری ختم, ایک دن رہتا اس کا اثر. لذت الدار دہر, گھر کی لذت زمانے تک, جس کے ماں باپ مکان بنا گئے ہیں, کتنے لوگ ماں باپ کے لیے عشاء علیہ ثواب کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن اعمال پیش ہوتے ہیں, پیر کے دن اور جمعرات کے دن. جمعے دن انبیاء علیہ السلام پر اور والدین پر, تو والدین تو شیخ فرماتے تھے پیارو اپنا انتظام اپنے زندگی میں کر لو, بیوی بچے بھائی برادر حصہ تر کر لے گئے, 2-4 دن رو گا کر کے کوئی قبرستان پر بھی نہیں جائے گا. اتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے والدین کے قبر پر, کتنے لوگ جا رہے ہیں. تو ایسی ہماری اولاد ہوگی تو ہماری قبر پر بھی نہیں جائے گی, تو ان کو انتظار رہتا ہے. 3 دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھنے سے ایک ختم کا ثواب ملتا ہے. 3 دفعہ پڑھ لے. کسی نے سوال کیا حکیمت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ سے کہ قبر میں قبر پر جانے کے کیا مسئلہ تھے, یہیں سے ثواب بھیج دے. تو انہوں نے کئی فائدے بتائے, ان میں سے ایک فائدہ بھی بتایا کہ اپنی موت کا استحضار ہوتا ہے. ہمارے طرف سے یہ بھی کسی وقت میں چلتے تھے پھرتے تھے, آج ہم کو بھی لیٹنا آ کر کے. پہلے زمانے میں جنازہ جاتا تھا تو ہر شخص آپ دیدہ ہوتے تھے, پوچھنا پڑتا تھا کہ کس گھر کے جنازہ ہے, یہ کیفیت ہے. آج ہمارے قلب کی کیفیت بدلی ہوئی ہے, قبرستان میں بھی جا کے باتیں کرتے ہیں, ادھر اخباری باتیں, یہ نہیں بھائی مقدس آئے ہیں تو کچھ عیسیٰ ثواب کرے. اور شیخ العرب العظم حاجی مدان صاحب نے کی تحقیق یہی ہے کہ تقسیم ہو کے نہیں پہنچتا, ہر ایک کو ایک ایک ختم پہنچے گا. تو یہ چند باتیں کر دی. پہلا فائدہ کیا ہے, بیوی بچوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ گھر میں برکت آتی ہے سلام کرنے سے. اور تیسرا فائدہ یہ کہ سنت ہے. تو وہ صحابی جو سوال کیے کہ یا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو پتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں آتے تھے تو ہمارے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. تو کتنے لوگ ہاتھ بٹا رہے ہیں, اس سنت پر عمل کر رہے ہیں. ہمارا دکھ درد بھی سنتے تھے, کتنے لوگ یہ سن رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے وجہ سے کیا آپ کو تکلیف. ایک حیثیت سے مرد حاکم ہے اور بیوی تابع ہے, اور ایک حیثیت سے مرد محب ہوتا ہے, بیوی محبوبہ ہوتی ہے, مرد تابع ہے عورت کے. مجنو تابع تھا لیلہ کے, لیلہ تابع تھی مجنو تابع تھا. تو جو لوگ دونوں رخ کے رعایت کرتے ہیں ان کی زندگی دنیا میں بھی چین کی گزرتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مرد کو راحت ہے جسے بیوی نہ ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر سے مرد مالدار ہو, آپ نے فرمایا اگر سے مالدار ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو راحت نہیں جس کا شوہر نہ ہو. بہت سے باتیں ماں باپ سے عورت نہیں کہہ پاتی, شوہر سے کہتی ہے. اور یہ نعمتیں جب چلی جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے. اپنے ہاتھ سے پکائیں, کہیں مرچا تیز کبھی نمک تیز اور پکا پکا مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. ایک بزرگ تھے ان کی بیوی نے نمک کھچڑی پکائی تھی, ان کی بزرگ نے وہ نمک زیادہ ڈال دیا تھا, ان کی بیوی نے کچھ نہیں کہا, غم کھا کے کھا لیے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ہم ایک بندی کی رعایت کی ہے, ہم بھی بخش دیتے ہیں تمہاری, جاؤ معاف ہے. تو اللہ تعالیٰ معافی پر آتے ہیں, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اللہ عنہا سے کہا, اے عائشہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا, ہر نیکی میں تاثیر ہے مغفرت کی, کس نیکی سے مغفرت ہو جائے, کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا, ہر گناہ میں تاثیر ہے عذاب کی. تو پہلے زمانے میں بچی ایک دفعہ جھوٹ بول دی, بچہ جھوٹ بول لیتا تو ماں کہتی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو ماں تو منہ سناتے تھے بچی بچہ کہ امی بدبو تو نہیں آ رہی, اور حدیث میں بھی آتا ہے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا یا جھوٹی گواہی دے دیا ایک میل فرشتہ اس کے بدبو سے بھاگ جاتا ہے, نہیں جھوٹ بولنے والا اس بدبو کو نہیں سمجھتا. 30 منٹ ہو گئے, اب میں ختم کرتا ہوں, زیادہ بولنے سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا مجھے, آدھ گھنٹہ ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم, اللہم انک عفو تحب العفو. یا اللہ عمر کا عیشہ جو غفلت میں چلی گئی وہ چلی گئی, جو باقی ہے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے متعلقین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ شہر کے اندر امن و امان عطا فرما. یا اللہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کے نکاحوں میں پریشانی ہو رہی ہے, سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق رشتہ عطا فرما. حضرت شیخ فرماتے تھے 17 اولاد کے نکاح کیا جیسے دور کا نفل پڑ گیا. تو سنت نکاح کیا ہے, زیادہ خرچہ صرفہ نہ ہو, سنت یوم جمعہ کے دن, سنت مکان مسجد کے اندر, سنت وقت عصر مغرب درمیان, کوئی مصلحت ہو تو اگر کسی جمعہ کے دن نہ موقع ہو تو وہ فرض واجب نہیں ہے, ایک اعلیٰ درجہ بتا دیا. تو اس لیے اپنے گھر میں نکاح پڑھوا رہا ہے کہ جن کی باتیں کچھ سن لیں گے تو وہ بھی جائز ہے, نکاح میں کوئی خلل نہیں, لیکن یہ سنت طریقہ بتا دیا اعلیٰ درجہ, تو اس میں کیا خرچہ صرفہ ہے. یا اللہ جو لوگ کاروباری لین میں پریشان ہوں گے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی طبیعت عطا فرما, ہمیں بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. آج ہمارے مزاجوں سے ماننا نکل رہا ہے, نہ باپ کے ماننا ہے, نہ ماں کے ماننا ہے, نہ استاد کے ماننا ہے, نہ پیر کے ماننا ہے, ماننا ہے اپنے نفس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے. یا اللہ نفس و شیطان کے, ہاں ایک بات تو وہ تو رہ گئی جو حضور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اور ہمارا دکھ درد بھی سنتے تھے اور خوش طبعی کی باتیں بھی سرکار دو عالم کرتے تھے, البتہ ایک بات جب اذان سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہم کو پہچانتے نہیں. تو انہو لا یعرفنا, حضرت عائشہ فرماتے ہیں گویا کہ ہم کو پہچانتے نہیں, یعنی توجہ اللہ ہو جاتی. تو میں طلبہ کو کہتا رہتا ہوں النوم بعد الاذان خطر عظیم, اسے بڑھ کر کیا خطرہ ہے, النوم بعد الاذان خطر عظیم. اربع خطرات, 4 خطرے ہیں, یا تو صفی اللہ, اما صفی اللہ, اما تقدیر اللہ, اما رکعت, اما جماعت, 4 خطرات سے خالی نہیں. تو یہ دیکھتے رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اذان سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہم کو پہچانتے نہیں, بات کرتے ہوتے یہ کیفیت ہو جاتی تھی. یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاطر نصیب کرنا. یا اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی طلب عطا کرنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.